احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات کے ذریعے ادرو قرآن تعمیر سیرت کے بنیادی لوازم اور سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے بندہ مومن کی ایک پوری تربیت یافتہ شخصیت کے خط و خال اور نمایاں اوصاف کی جھلک دیکھنے کے بعد اب آئیے کہ انفرادیت سے اجتماعیت تک کی سفر کا آغاز کریں. ظاہر ہے کہ اس سفر کی پہلی منزل گھر ہے، خاندان کا ادارہ، انسٹیٹیوشن آف فیملی. پورا انسانی معاشرہ خاندانوں ہی پر مشتمل ہے، گویا خاندان انسانی اجتماعیت کی اکائی ہے. اس کے استحکام پر معاشرے کے استحکام کا دار و مدار ہے. اگر یہ کمزور اور ڈھیلا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. اگر اس میں صلاح اور فلاح ہے تو پورے معاشرے میں اچھائیاں پروان چڑھیں گی. اگر اس میں فساد ہے تو وہ فساد لازماً پورے معاشرے میں ظاہر ہو کر رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے آئلی زندگی سے متعلق جس قدر تفصیلی ہدایات دی ہیں، گھریلو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق جس قدر تفصیلی قانون وضع کیے ہیں، اتنی تفصیلی ہدایات اور اتنی تفصیلی قانون سازی اجتماعی زندگی کے دوسرے گوشوں سے متعلق نظر نہیں آتی. سورہ نساء ہو، سورہ مائدہ ہو، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ تحریم، سورہ طلاق، متعدد صورتوں میں عائلی زندگی سے متعلق بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی. 29 پارے میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم متصلن وارد ہوتی ہیں، اور یہ عائلی زندگی کی دو انتہائی کیفیات سے بحث کرتی ہیں. اس سے پہلے سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی کے مابین باہمی اعتماد، الفت و محبت، شفقت و رافت، یہ چیزیں مطلوب ہیں. ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، اسی سے عائلی زندگی کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا تو ان میں کمی ہو اور وہ کمی فقدان کی حد تک جا پہنچے، جس صورت میں کہ اب اس عائلی بندھن کا بنا رہ جانا بجائے صلاح و فلاح کے موجب فساد ہو سکتا ہے. اس صورت میں اسلام نے سیپریشن کا راستہ کھولا ہے، طلاق کو مشروع کیا ہے، اگرچہ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول مبارک کی روح سے حلال اور مباح چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن بہرحال یہ ایک فطری راستہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کے مابین وہ رشتہ ازدواج ان کیفیات سے بالکل خالی ہو چکا ہو کہ جو گھریلو زندگی کے لیے مطلوب ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ان کو بالجبر جمع رکھنے کی بجائے ان کی علیحدگی کا راستہ کھول دیا جائے. چنانچہ سورہ طلاق اسی سے بحث کرتی ہے. اس کے بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ یہ محبت و شفقت، یہ الفت و مودت، یہ ایک دوسرے کی دلجوئی، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس حد اعتدال سے اس درجے تجاوز کر جائے کہ اس میں حدود اللہ کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے، اس میں حلال کے حرام یا حرام کے حلال ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو، یا یہ کہ بیویوں میں اس نرمی اور شفقت کی وجہ سے شوخی اس حد تک بڑھ جائے کہ گھر کا نظام درم برم ہو جائے اور الرجال قوامون علی النساء کا معاملہ باقی نہ رہے کہ جس پر گھر کے اس ادارے کے استحکام کا دار و مدار ہے. اس دوسری صورتحال سے سورہ تحریم بحث کرتی ہے اور ان دونوں صورتوں کے مصحف میں یکجا وارد ہونے اور ایک مقام پر جمع ہونے کے حوالے سے ترتیب مصحف کی اس اہم اور بنیادی حقیقت کی طرف بھی توجہ مبذول کر لی جائے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں کسی ایک ہی مضمون کے دو پہلو کسی ایک ہی تصویر کے دو رخ دو صورتوں میں بیان ہوں گے اور وہ دونوں صورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کریں گی اور وہ اس طرح علم و معرفت کا ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا بن جائیں گے. جیسے قرآن مجید کے آخر میں معوذتین، جیسے سورہ مزمل اور سورہ مدثر، جیسے یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اس کی بعض اور مثالیں بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں بعد میں آنے والی ہیں. اس وقت اس حقیقت کی طرف صرف ایک اجمالی اشارہ کافی. سورہ تحریم پر نگاہ کو مرتکز کیا جائے تو تمہیداً یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے دو واقعات کے حوالے سے اس کیفیت پر روک ٹوک کی گئی ہے کہ بیویوں کی محبت، ان کی دل جوئی اور ان پر نرمی اس حد تک نہ ہو جائے کہ وہ نظام درہم برہم ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تو کوئی امکان نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر لیں، نعوذ باللہ من ذلک. البتہ بعض واقعات میں ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کی دلجوئی کے خاطر کسی حلال اور مباح چیز کو متروک قرار دے دیا، اس کا استعمال اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے استعمال نہیں کریں گے، چنانچہ اس کے حوالے سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد ایک خاندان کے سربراہ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے صرف نان نفقے ہی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ یوں سمجھے کہ ان کے دین، ان کے تقوی اور اخلاق، اس کے ذمن میں بھی اسے ایک پازیٹو رول ادا کرنا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے. اور پھر آخر میں خواتین کے لیے ایک بڑی بنیادی رہنمائی وارد ہوئی ہے کہ عورتوں کو اپنے نان نفقے کی طرح اپنے دین اور اخلاق کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو شوہروں کا ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ان کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے، وہ خدا کے ہاں خود اپنی انفرادی حیثیت میں مسئول ہوں گی. اس کے لیے چند خواتین کی طرف ان کی اشارہ کر کے اس حقیقت کو مبرہن کیا گیا. یہ ہیں اس سورہ مبارکہ کے تین اہم اجزاء، اور اب اس تمہید کے بعد آیات کی سماعت فرمائیے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. جیسا کہ عرض کیا جا چکا اس سورہ مبارکہ کو اگر تین حصوں میں تقسیم سمجھا جائے تو اس پر غور و فکر آسان ہو جائے گا. پہلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کے دو واقعات ہیں. اگرچہ ان واقعات کی تفصیل میں جانا چند ضروری نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات میں یا ان آیات کے شان نزول سے متعلق روایات میں جو واقعات مذکور ہیں ان کا اجمالی اشارہ مفید ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً روزانہ عصر اور مغرب کے مابین اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک مختصر ملاقات کے لیے ایک وزٹ کے طور پر آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتے تھے. اس میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کو ایک زوجہ محترمہ کے ہاں کچھ دیر لگنے لگی، اس لیے کہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا حدیثاً، اور وہ حضور کی خدمت میں شہد پیش فرماتی تھی اور حضور کو اس کو نوش فرمانے میں وقت لگ جاتا تھا. اس پر بعض دوسری ازواج میں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام لیے گئے، انہیں یہ چیز شاد گزری اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹوک دیا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے. وہ شہد اصل میں ایک خاص نوعیت کا تھا کہ جس میں ایک خاص قسم کی ہیک موجود ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے ٹوکنے پر قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا. ایک دوسرا واقعہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی اور تاکید کی کہ اسے راز رکھیں. انہوں نے وہ راز ازواج مطہرات میں سے ایک دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا، گویا کہ راز کا افشا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا. آپ نے پوری بات تو نہ بیان فرمائی، کچھ روک کر کسی قدر بات کی طرف اشارہ فرما کر کچھ بات پرس کی کہ کیا تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے. انہوں نے فوراً جو بات جواباً کہی وہ یہ کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، گویا کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار ہوتا اور اس پر ندامت ہوتی، ایک طرح کی شوخی کا اظہار ہوا ان زوجہ محترمہ کی طرف سے. اب یہ ہیں وہ دو واقعات جن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے. اے نبی، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی آپ کی اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی اور ان کے جذبات و احساسات کا پاس کرنا اپنی جگہ اگرچہ یہ ایک محمود فعل ہے، مطلوب ہے، لیکن یہ کہ اس حد تک نہیں کہ اللہ کے حدود میں کوئی اس سے خلل واقع ہو. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حرام کو بھی حلال کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا. البتہ ایک مباح چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا، وہ بھی بئی مانا کہ آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا امت کے لیے، صرف اس کا استعمال کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس کو استعمال نہیں فرمائیں گے. لیکن نبی کا یہ معاملہ بھی کسی مغالطے کا سبب بن سکتا ہے کہ امت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شاید وہ شے حرام ہے، لہذا اس پر ٹوک دیا گیا اور فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، آپ پر اللہ تعالی نے ایسی قسموں کا کھول دینا واجب کر دیا ہے، اور اللہ آپ کا ولی ہے، پشت پناہ ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. پھر دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہوا، اور جبکہ بطور راز کہی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے، تو جب اس نے اسے ظاہر کر دیا اور اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر، تو نبی نے جتلا دی کچھ بات اور کچھ بات سے اعراض فرمایا، چشم پوشی کی. تو جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ پر وہ بات جتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، آپ کو اس کی کس نے اطلاع دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا نبأني العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے اطلاع دی ہے جو سب کو جاننے والا ہے اور پوری طرح باخبر. اس میں بھی ایک اظہار ناراضگی کا انداز ہے. اس کے بعد اللہ تعالی ان ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر تحدید اور تنبیہ کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دونوں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں اپنی اس غلطی پر، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، تمہارے دلوں کا جھکاؤ تو ہے، تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف اپنے دل میں تو ہے، لیکن یہ ذرا شوہر اور بیوی کے معاملات میں کچھ ناز کا سانداز جو مانے ہو رہا ہے اعتراف خطا میں، تم اس سے آگے بڑھو، اپنی غلطی کا اقرار کرو. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے مل کر ہمارے نبی کے خلاف کوئی جتھا بندی کی تو جان لو کہ اس کا مددگار اور پشت پناہ ہے اللہ اور جبرائیل اور تمام صالح مومن، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام ملائکہ ہیں جو ان کے پشت پناہ ہیں. اور اگر انہوں نے تمہیں طلاق دے دی تو اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں، مسلمات، مومنات، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، زہد شعار، وہ بھی کہ جو پہلے شوہر آشنا ہوں، جن کی پہلے کبھی شادیاں ہوئی ہوں، اور ایسی بھی کہ جو کنواریاں ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ ایسی بیویاں دے سکتا ہے. یہ ہیں ابتدائی پانچ آیات. ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بات وہی جو اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ گھریلو زندگی میں مودت و الفت، رحمت و شفقت مطلوب ہے، لیکن ایک حد تک، اس حد تک نہیں کہ حدود اللہ میں کوئی تغیر و تبدل ہونے لگے یا گھر کا نظام اس سے متاثر ہو، شوہر کی قوامیت مجروح ہو. یہ چیزیں خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے والی ہیں، اور خاندان کا ادارہ اگر محکم نہ ہو، اگر اس میں ضعف اور ڈھیل ہو اور جھول ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کی شیرازہ بندی جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی. ان آیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ایک خاص طرز فکر کی کہ زیر اثر بعض الفاظ کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جس سے ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبہ مجروح ہوتا ہے. یہاں چونکہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق کی لخت جگر، لہذا کچھ لوگوں کو جنہیں ان سے قد ہے، گویا کہ ان آیات سے ایک موقع میسر آیا ہے کہ وہ ان پر تان کریں. حالانکہ قد فغت قلوبکما، اس کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ کہ تمہارے دل تو آمادہ ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو چکا ہے. یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے دل کج ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے. در حقیقت انداز یہاں پر تشویق اور ترغیب کا ہے کہ تمہاری طبیعت تو آمادہ ہے، ایک ذرا سی جھجک ہے، اور وہ جھجک جو ہے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ معاملہ صرف ایک نبی اور امتی کا نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا ہے. یہاں جہاں معاملات نیاز کے ہوتے ہیں وہاں ناز کا بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے قد فغت قلوبکما کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں تو آمادگی ہے، لیکن تم زبان سے اپنے اعتراف خطا میں جو جھجک محسوس کر رہی ہو، اس جھجک کا پردہ چاک کرو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اپنی خطا کا اعتراف کرو اور اصلاح حال کا وعدہ کرو. اس کے بعد اگرچہ انداز میں سختی ہے، لیکن یہ سختی قرآن مجید میں بسا اوقات شفقت کا رنگ لیے ہوئے اور اصلاح کے لیے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں بظاہر سخت الفاظ آ گئے، لیکن سخت الفاظ کے پردے میں اور ان کے بین السطور میں بھی وہ محبت اور شفقت، وہ عنایت اور التفات جو اللہ کو اپنے نبی سے ہے، وہ بتمام و کمال موجود ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے حصے پر توجہ مرتکز کیجیے. اس میں اولاً گھر کے سربراہ، خاندان کے سربراہ، ہیڈ آف دی فیملی کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جس پر معمور ہیں وہ فرشتے جو بہت تند خون ہیں، سخت دل ہیں، جو اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے جو محبت تمہارے دلوں میں فطری طور پر موجود ہے، اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ تم ان کی اصلاح و تربیت سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہاری اس نرمی سے بگڑ جائیں. اگر ان کے اطوار غلط ہو گئے، اگر ان میں اللہ کے احکام سے سرتابی کا مادہ پیدا ہو گیا، اگر وہ ان کے اخلاق بگڑ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جو جہنم پر معمور ہیں، جن کے دلوں میں کوئی رحم، جن کے اندر کوئی رقت، کسی کی نالا و شیون سے اور کسی کی جزا و سزا سے اور کسی کی فریاد سے اور کسی کے رونے دھونے سے وہ کوئی اثر قبول نہیں کرے گی. گویا کہ یہ محبت اگر حد اعتدال سے تجاوز کر گئی ہے تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے. اس طریقے سے تم انہیں اپنے ہاتھوں تباہی کی طرف دھکیل رہے. اپنا یہ فرض منصبی سمجھو کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی انتہائی کوشش کرو. اپنی پوری سعی کو مرکوز کر دو اس پر کہ تمہارے اہل و عیال، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، وہ اللہ کے فرما بردار بن کر اٹھیں، وہ اللہ کے رحم و کرم اور رب و درگزر کے مستحق قرار پائیں، وہ نارے جہنم میں نہ جھونک دیے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خطبہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھرانے کی خواتین کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نفس جگر رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا. اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، نارے جہنم سے نکالنے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت وہ روش جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے اہل و عیال کے باب میں، یہاں یہ بھی دیکھیے کہ بڑا فطری طرز اسلوب ہے کہ پہلے فرمایا قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے مقدم انسان کا اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے۔ اس اعتبار سے وہ سورہ تغابن کی آیت ذہن میں رکھیے، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اپنا بچاؤ سب سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اور پھر اس کا ریسیپروکل معاملہ، اس کا عکسی معاملہ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیجا محبت، تمہاری بیجا نرمی، تمہارا حد سے بڑا ہوا لاڈ پیار ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے اور تمہاری اس نرمی کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں، ان کے اخلاق بگڑے اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ نتیجہ یہ نکلے کہ اس وقت کا لاڈ پیار ان فرشتوں کے حوالے کرنے پر منتج ہو کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے، جو کسی کے نالہ و فریاد سے جن کے دل پسیجنے والے نہیں ہیں۔ اور اس وقت نقشہ کھینچا گیا جب چیخ پکار ہوگی، نالہ و شیون ہوگا، تو کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ایک ہی جواب ہوگا، خواہ وہ فرشتوں کی زبان سے نکل رہا ہو، خواہ وہ زبان حال سے، وہ صورت حال خود اس کو ادا کر رہی ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، آج معذرتیں نہ تراشو، بہانے نہ بناؤ، یہ نالہ و شیون بے سود ہے، اس رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں مل رہا ہے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ وہ جو فرمایا آخری پارے میں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن بدی کرے گا، شر کا ارتکاب کرے گا، اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ فرما دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو آج تمہارے گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں۔ بعض مقامات پر آتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، مانا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس مقام پر ایک خاص لطیف پہرایا بیان اختیار کیا گیا، ایک یوں الفاظ ہو سکتے ہیں کہ انما تجزون بما کنتم تعملون، تمہیں جزا مل رہی ہے، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ان تمہارے اعمال کے سبب سے ہے کہ جو تم نے کیے۔ یہاں وہ کلمہ با کا اضافہ نہیں کیا گیا، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ گئے۔ صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر کچھ شوگر کوٹڈ تھی، ان کی تلخی واضح نہ ہوئی، ان میں بظاہر نفس کے لیے رغبت تھی، لذت تھی، لیکن آج وہ اوپر کی شوگر کوٹنگ ختم ہو چکی ہے، وہ اعمال اپنی اصلیت میں آشکارا ہو چکے ہیں، ان کی اصل حقیقت اب نمایاں ہو کر تمہارے سامنے آئی ہے۔ بہرحال یہ تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس سے آج تمہیں سابقہ پیش آیا ہے۔ سورہ تحریم میں اس کے بعد مسلمانوں کو ایک مرتبہ اور مخاطب کیا گیا، یہاں یہ مضمون بڑے ہی شاندار انداز میں توبہ کی اہمیت کو ایک اور مرتبہ واضح کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان پلٹو اللہ کی جناب میں، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ توبہ، یہ پلٹنا، یہ رجوع کرنا خالص ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ معاملہ نہ ہو کہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا مقصود ہو۔ یہ دل کی گہرائیوں سے توبہ، یہ عزم مصمم کے ساتھ توبہ کہ اب اس کا دوبارہ ارتکاب نہ ہوگا، اب معصیت کی طرف پلٹ کر نہ دیکھوں گا۔ یہ عزم مصمم، یہ توبہ کی اصل روح ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بظاہر توبہ کا ورد ہو رہا ہو، کلمات استغفار اور کلمات توبہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہو، لیکن دل میں یہ چور موجود ہو کہ پرنالا وہیں بہے گا، کرنا وہی کچھ ہے۔ اگر انسان کے معاش میں حرام کا کوئی جز ہے تو اس کو اس سے نکالنے اور پاک کرنے کی طرف تو کوئی دھیان نہ ہو، لیکن توبہ کی تصویریں جو ہے وہ رٹی جا رہی ہیں، یہ توبہ نہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو اپنے رب کی جناب میں، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن خالص توبہ، صاف توبہ، جو کسی ملاوٹ سے پاک ہو، جس میں کہیں کوئی دھوکہ اور فریب کا عنصر شامل نہ ہو۔ یہاں ذرا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک مجموعی مزاج ہے، اس کا جو ایک عمود ہے، اس کے ساتھ توبہ کا یہ مضمون کس اعتبار سے مربوط اور متعلق ہے۔ انسان توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اصلاح کے عمل کو ٹالتا رہتا ہے، اس کا نفس اسے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس پر نرمی کرتا ہے، اس کی تنابیں کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی لگام کھینچنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ نفس کا لاڈ پیار، یہ نفس کے ساتھ نرمی ہے کہ جو انسان کو برائی میں، فسق و فجور میں بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ یہ نرمی نہ کرے، بلکہ جس طرح فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں ان کی تربیت کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کرو، اس لیے کہ عاقبت کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے وہی ان کے حق میں نرمی ہوگی، وہی ان کے حق میں مفید ہوگی۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اپنے نفس کا لاڈ پیار تمہیں ان آسانیوں، ان لذات دنیاوی، اس فسق و فجور کے اندر بڑھاتا نہ چلا جائے۔ نفس کی لگامیں کھینچو، اس کی تنابیں کسو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور رجوع کرو اور پلٹو اللہ کی جناب میں۔ اور یہ پلٹنا اور لوٹنا اور رجوع کرنا خلوص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تہے دل سے ہو۔ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ وہی جو اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیات کے اندر آ چکا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ توبۃ النصوح، خالص توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، دامن کردار کے دھبے اور نام اعمال کے داغ دھو دیے جاتے ہیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، وہ دن جس دن کے اللہ رسوا نہ کرے گا نہ اپنے نبی کو، نہ ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، جو اس کے دست و بازو بنے، جو اس کے آوان و انصار بنے، جنہوں نے اس کے مشن کی تکمیل میں اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اور اوقات اور اپنے وسائل و ذرائع صرف کیے۔ نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی۔ یہ وہ نور ہے، نور اعمال اور نور ایمان، جس کا ظہور ہوگا میدان حشر میں۔ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب کے آخری حصے میں سورہ حدید میں دوبارہ آئے گا، اور وہیں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ میدان حشر میں جب اہل ایمان عدالت خداوندی میں حاضری کے لیے چل رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، تو ان کے ایمان کا نور، کیونکہ اس کا محل و مقام قلب ہے، ان کے سامنے کی طرف پڑ رہا ہوگا، اور ان کے اعمال صالحہ کا نور، کیونکہ داہنا ہاتھ کاسب اعمال خیر ہے، لہذا وہ ان کی داہنی طرف اس کا ظہور ہوگا۔ نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور وہ یہ کہتے ہوئے ہوں گے، اے رب ہمارے اتمام فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کا، کامل فرما دے ہمارے لیے ہمارے اس نور کو، اور ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ نور ایمان اور نور اعمال جو اہل ایمان کو دیا جائے گا یا عطا کیا جائے گا یا اس کا ظہور ہوگا، اس کی مقدار میں، اس کی شدت میں بڑا فرق و تفاوت ہوگا۔ کسی کا یہ نور اتنا تیز ہوگا کہ حضور کے الفاظ میں اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہی ہوگی، کسی کا یہ نور اتنا ہوگا کہ صرف اس سے اس کے قدموں کے آگے اجالا ہو جائے گا۔ بہرحال وہ شخص بھی، وہ جو ایک کٹھن منزل آنی ہے جسے ہمارے ہاں عرف عام میں پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس روشنی میں وہ اپنی منزل طے کر لے گا, اس سے گزر جائے گا, لیکن یہ کہ ان کی زبانوں پر یہ دعا ہوگی, اے رب ہمارے یہ نور میں اگر کمی ہے تو اس لیے کہ ہمارے کچھ اعمال برے بھی تھے, ہم سے خطائیں بھی ہوئی, ہم سے غلطیوں کا صدور بھی ہوا, تو انہیں بخش دے, تو ان پر پردہ پوشی فرما, تو ان کی مغفرت کر دے تاکہ ہمارا یہ نور کامل ہو جائے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تجھے ہر شے کی قدرت حاصل ہے, تجھے ہر چیز کا اختیار ہے, تیرے اختیار کے آگے آڑے آنے والا کوئی نہیں, تیرے حکم کا ٹالنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے جس کے بارے میں ذرا غور کرنا پڑے گا کہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون سے اس کا ربط و تعلق کیا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی کشمکش کیجئے کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے. وماواہم جہنم وبئس المصیر. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں دیکھیے کہ بظاہر اس پوری سورہ مبارکہ میں کفار کا کوئی ذکر نہیں, کفار سے کوئی خطاب نہیں, سارے معاملات مسلمانوں کے, ان کی گھریلو زندگی کے, ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری اور ان کے فرائض, یہ ہیں چیزیں کہ جو زیر بحث ہیں. لیکن یہاں درمیان میں یہ آیت آئی, لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے, جو اس کا انداز ہے, جو اس کا مرکزی خیال ہے, اس سے یہ بھی متعلق اور مربوط ہے, غیر متعلق نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, آپ کے مزاج مبارک میں واقعہ یہ ہے کہ نرمی بے پناہ تھی, آپ انتہائی رقیق القلب تھے, خلق کے حق میں رؤوف اور رحیم, انتہائی مہربان. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کبار صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج مبارک کا ایک عکس کامل موجود ہے. اس کا ظہور کسی وقت اگر کوئی چیز انسان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو, اس کی شخصیت کا جز بن گئی ہو, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ظہور ہر جگہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی اس نرمی سے کبھی کفار و منافقین سے فائدہ اٹھا لیتے. یہاں حضور کو گویا کہ اس جانب متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نرمی, اپنی شفقت, اپنی رافت, اپنی رحمت, آپ اس کے معاملے میں ذرا محتاط روش اختیار کریں. یہ چیزیں اہل کفر یا اہل نفاق کے لیے نہیں ہیں, ان کے لیے کہیں ڈھال نہ بن جائیں یہ معاملات اور آپ کی یہ عادت ثانیہ, کہیں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ بن جائے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. بعین ہی یہی آیت سورہ برات میں بھی نازل ہوئی ہے کہ آپ کی طبیعت کی یہ نرمی ان لوگوں کے لیے کہیں جائے پناہ اور ڈھال نہ بن جائے. ان سے تو کشمکش کرنی ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ سختی کا کرنا ہوگا, تلوار کو بے نیام کرنا ہوگا کفار اور اعداء اللہ و اعداء الدین کے مقابلے میں. اس کے لیے ایک نوع کی سختی ضروری ہے, وہ جسے سورہ فتح میں بیان فرمایا گیا, رحماء بینہم اور اشداء علی الکفار. رحمت اہل ایمان کے حق میں ہو, کفار کے لیے تو آپ کو سخت ہونا ہوگا, ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اہل ایمان کے اوصاف بھی یہ ہیں جس کی علامہ اقبال نے یوں تعبیر کی کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, تو اسی کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اب آخری حصہ آتا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں چار خواتین کا ذکر ہے جن میں سے دو وہ ہیں کہ جو دو جلیل القدر انبیاء اولو العزم پیغمبروں کے گھروں میں تھی, یعنی حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. یہ دونوں اگرچہ انہیں بہترین ماحول میں اثر آیا, رسولوں سے بڑھ کر بہتر شوہر اور کون سے ہوں گے, خیر اور خوبی اور بھلائی کا ماحول اس سے زیادہ اور کسے میسر آئے گا, لیکن ان کی اپنی طبیعت کے اندر جو گمراہی تھی, جو کجی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا, فخانتاهما کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ ہمارے دو انتہائی صالح بندوں کے گھروں میں تھی. فخانتاہما, لیکن انہوں نے خیانت کی روش اختیار کی, انہوں نے اپنی مشرک قوم کے ساتھ بھی تعلقات استوار رکھے, انہوں نے مختلف خبریں بھی پہنچائیں اور گویا کہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا. نتیجہ یہ نکلا, فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, وہ شوہر انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے, وہ ان کے کام نہ آ سکے, وہ ان کے لیے عذاب خداوندی کے مقابلے میں ڈھال نہ بن سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. قرآن مجید ان احوال کا ذکر بھی کہ جو قیام قیامت کے بعد ہونے والے ہیں اس انداز میں کرتا ہے جیسے کہ وہ واقع ہو چکے, اس لیے کہ وہ قطع الوقوع ہے, وہ ان کے واقع ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ فعل ماضی آتا ہے وہ فعل کے جو ہو چکا, اور اس کے ہو چکنے کے باعث اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لہذا اس حتمیت اور قطعیت کے اظہار کے لیے قرآن مجید احوال قیامت اور احوال آخرت کا ذکر بھی بصیغہ ماضی کرتا ہے. قیل ادخل النار مع الداخلین, ان کا انجام یہ ہوگا گویا کہ کہا جا چکا ہے کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. ویسے اس میں بھی ایک لطیف اشارہ موجود ہے عذاب برزخ کی طرف, عذاب قبر کی طرف, کہ چونکہ یہ اس عالم میں بھی اس اخروی انجام کا ایک عکس اور پرتاؤ پڑتا ہے تو گویا کہ اس عذاب کا آغاز فی الواقع بھی ہو چکا ہے. تیسری مثال ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, پہلی دو خواتین کی مثال ہے کفار کے لیے, اور خاص طور پر یوں کہنا چاہیے کہ ان خواتین کے لیے کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی, یہ ان کے لیے تمثیل ہے. اور ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی, بلکہ کہنا چاہیے کہ دو مثالیں بیان فرمائیں اہل ایمان کے لیے, اہل ایمان خواتین کے لیے. اب یہاں پر پہلی مثال ہے امرأت فرعون, فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ آتا ہے روایات میں, انتہائی نیک خاتون, عابدہ قانتہ صالحہ, اللہ کی نیک بندی, اگرچہ فرعون کے گھر میں وہ بدمست اور وہ متکبر انسان جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے, ظلم کی جس نے انتہا کر دی ہے, بنی اسرائیل کو جو تشدد اور ظلم کی چکیوں میں پیس رہا ہے, اس کے کردار کا تصور کرو. لیکن اس کے گھر میں اللہ کی ایک مومنہ اور صالحہ اور قانتہ عورت موجود ہے. یہ گویا کہ بالکل دوسری انتہا کی مثال تھی. اصل بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنی جگہ ایک مستقل شخصیت کی حامل ہے, اور وہ اس اعتبار سے خود مسئول ہے اللہ کے ہاں, خود ذمہ دار ہے, اکاؤنٹیبل ہے, رسپانسیبل ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح وہ نان نفقے کے پہلو سے اپنے مرد پر ڈیپینڈنٹ ہے, اسی طرح شاید دین و اخلاق کے معاملے میں بھی وہ بالکل لیا اپنے شوہر پر ڈیپینڈ کر سکتی ہے, اپنے شوہر ہی کے تابع ہے. نہیں, اس کی اپنی شخصیت ہے. مرد اور عورت کا فرق جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا تھا, بعضکم من بعض, یہ ایک فرق ہے. تمدن کی اس گاڑی کو چلانے کے لیے یہ دو پہیے بنا دیے گئے ہیں, لیکن جہاں تک انسانی شخصیت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا, اور مردوں کو وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا. اگر اس نے نیکی کمائی ہے تو اس نیکی پر مرد اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتا, اور اسی طریقے سے اگر اس کے اعمال غلط ہیں تو اس کو اس کا شوہر اس کی پاداش سے بچا نہیں سکتا. یہ ہے مثال اس دوسری انتہا کی. اور اب ایک تیسری مثال, یہاں حضرت آسیہ کا جو قول اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے وہ بھی واقعی اس قابل ہے کہ اس پر مسلمان خواتین توجہ کریں کہ فرعون کے محل میں انہیں کیا کچھ میسر نہیں ہوگا, کون سی آسائشیں نہ ہوں گی, کون سا عیش و آرام نہ ہوگا, لیکن اللہ کی اس بندی کو وہ سارا عیش و آرام کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اس کو اس ظلم سے, اس گمراہی سے, اس کفر سے, اس شرک سے, اللہ کے مقابلے میں تکبر و استکبار سے اس درجے وہ اس کے لیے سوہان روح بن گئی ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا, اور مجھے جلد از جلد اس فرعون سے چھٹکارا دینا، ونجنی من فرعون وعمله، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے چھٹکارا عطا فرما، رہائی عطا کر، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے رہائی عطا فرما اور مجھے چھٹکارا عطا فرما ان ظالموں کی قوم سے. یہ ہے ان کے جذبات ایمانی کی ایک کیفیت. آخری اور چوتھی مثال کے طور پر حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہاں مریم حالت نسبی میں ہے اس لیے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، یہ در حقیقت اسی کے تابع یہ ذکر ہو رہا ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی فرعون کی بیوی کی اور مریم بنت عمران کی. حضرت مریم سلام علیہا ان کا معاملہ اس اعتبار سے نور علی نور کا مثال ہے کہ ان کی شخصیت میں نیکی خود بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف انہیں ماحول وہ میسر آیا حضرت زکریہ کی گود، ان کی طرف سے ان کی تربیت، ہیکل سلیمانی، بیت المقدس کا ماحول، یہ ماحول میسر آیا حضرت مریم کو. پھر یہ کہ ان کی اپنی طبیعت کی نیکی، ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ نور علی نور. یہاں قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے ایک تو ان کی پاک دامنی کی طرف، احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی عصمت و عفت کی پوری حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالی نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا. اور وصدقت بکلمات ربہا، اس نفخ روح کا نتیجہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ظاہر ہوا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ گویا کہ حضرت مریم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام تھا. اس نیکی، اس پارسائی، اس عصمت و عفت کی حفاظت کا کہ جو انہوں نے عملاً اختیار کی. فرمایا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، جو بھی تورات جس کا پڑھنا اور پڑھانا اس ماحول میں تھا اس کی بھی تصدیق کی حضرت مریم نے، اس کو بھی پڑھا اور سمجھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی القاء انہیں ہوتے رہے ان کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ ہمارے بہت ہی فرما بردار بندوں میں سے تھی، وہ بہت ہی اطاعت شعار ہماری بندیوں میں سے تھی. یہ ہوئی مثال اس کی کہ جیسے جس کو ہم سونے پر سہاگا کہتے ہیں. ایک مثال وہ کہ بہترین ماحول میں بدترین عورت جو بدترین انجام سے دوچار ہو رہی ہے، انبیاء اور رسول کی بیویاں لیکن جہنمی. دوسری اس کے بالکل مقابل کی مثال کہ بدترین ماحول میں لیکن بہترین خاتون، فرعون جیسے شخص کے گھر میں حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی جو اس محل کے تمام کر و فر، وہاں کے سارے آرام و آسائش سے انتہائی متنفر، اور گویا کہ اللہ سے درخواست کر رہی ہے کہ جلد از جلد مجھے اس قفس سے رہائی ملا. اور تیسری صورت وہ کہ جس میں ایک خاتون کے اندر خود بھی نیکی کا مادہ موجود ہو، بھلائی کی رغبت ہو، نیکی کا رجحان ہو، اور اسے ماحول بھی ایسا مل جائے کہ جس سے اس کا وہ رجحان دو عادشہ ہو. یہ مثال حضرت مریم کی ہے. اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے مقابل کی مثال بیان نہیں ہوئی، لیکن نظری طور پر سوچا جائے تو اس کی ایک مقابل کی مثال بھی ہونی چاہیے. یعنی ایک ایسی عورت جو خود بھی بدخو ہو اور بدطینت ہو اور اسے شوہر بھی ایسا ہی ملے، اور وہ ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق بن جائے. یہاں اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے سورہ لہب میں ایک ایسی خاتون کا ذکر موجود ہے، ام جمیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، ابو لہب کی بیوی. یہ وہ عورت ہے کہ جو خود بدخو تھی اور بدطینت تھی، اور پھر اسے شوہر ملا ابو لہب، انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت سے تہی انسان، وہ شخص کے جس کی زندگی میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا سرے سے کوئی گزر ہی نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق بن گئی. چنانچہ سورۃ لہب میں اس کا ذکر موجود ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. یہ ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ گویا کہ مل کر اس چوتھے مثال کو پورا کر دیتی ہیں وہ جو یہاں خالی ہے خانہ وہ پر ہو جاتا ہے. اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنی جگہ ایک مکمل شخصیت کی حامل بارگاہ خداوندی میں پورے طور پر خود مسئول اپنے طرز عمل کے لیے, اس کے اعمال اسی کے لیے ہیں, وہ نیکیاں ہوں یا بدیاں ہوں. اسے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات یا دنیاوی ضروریات یا نان نفقے کے اعتبار سے جس طرح اپنے شوہر کے تابع ہیں, اسی طرح اپنے دین و اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ شوہر کے تابع ہیں. اس طرح یہ سورہ مبارکہ مختلف پہلوؤں کو, مختلف مسائل کو اس طرح ایک لڑی میں پرو کر لے آئی ہے کہ جس سے ایک بندہ مومن کی گھریلو زندگی کے مختلف پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں. اس گھر کی پہلی بات یہ کہ اس میں مرد کی قوامیت ہو, عورت کے لیے بیوی کے لیے وہ رحیم ہو, شفیق ہو, محبت کرنے والا شوہر ہو, اس کی دلجوئی بھی کرے ایک مناسب حد تک, اس میں کہیں حدود اللہ ٹوٹنے نہ پائے, اس میں کہیں اس گھر کا نظام جو ہے وہ ڈھیلا نہ ہونے پائے. پھر یہ کہ مرد اپنی جگہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے صرف نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کے اعتبار سے پازیٹو رول ہے اس کا. وہ اپنے اہل و عیال کو دین کی طرف, خیر کی طرف, بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف, بہتر عاقبت کی طرف دعوت دینے والا, بلانے والا, اس راہ پر چلنے کے لیے تربیت دینے والا بنے. او انفسکم واہلیکم نارا, ورنہ وہ یہ جان لے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بیجا ڈھیل ہو, کوئی بیجا نرمی ہو, حد سے بڑھا لاڈ پیار ہو, تو یہ اصل میں لاڈ پیار نہیں ہوگا, عداوت ہوگی, دشمنی ہوگی. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اس کے یہ لاڈلے, اس کے یہ چہیتے ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جن کے دلوں میں کوئی نرمی نہ ہوگی, جن کے دلوں میں کوئی رحم نہ ہوگا, اور انہیں وہ عذاب دیں گے اور ان کے نالہ و شیون کے جواب میں ایک ہی بات کہیں گے کہ کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہنے کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے رکھ دیے گئے. اور اس کے ساتھ ہی مرد کو متوجہ کیا جا رہا ہے, اور یہاں مرد ہی نہیں عورت بھی مخاطب ہے, کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اللہ کی طرف, اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی حیثیت سے متوجہ کرنے کی فکر کرو, اپنے نفس کے ساتھ بھی ڈھیل کا معاملہ نہ کرو, اس پر بھی بیجا نرمی نہ کرو, اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت قبر بستہ نہ رہا کرو, اس کے اندر سے اٹھنے والی طلب کی تسکین کے لیے خواب و حلال سے ہو یا حرام سے ہو ہر وقت آمادہ نہ ہو جایا کرو. اس نفس کی بھی باغیں کھینچنی ہیں, اس کی تنابے کسنی ہیں, اسے اللہ کے حضور میں لا ڈالنا ہے, اسے اس کی اطاعت میں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینے میں اس میں دیر کرنا, یہ در حقیقت خود اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور آخر میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا, خواتین کو ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں یہ سمجھو کہ تم خود ایک مکمل شخصیت کی حامل ہو, خدا کے ہاں جواب دے ہو, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں, تمہارے شوہروں کے لیے ان کے اعمال ہیں. ہاں دین کے معاملے میں اگر باہمی تعاون ہو, ایک دوسرے کے ساتھ خیر میں, ایک دوسرے کو خیر کی طرف راغب کرنے میں اگر تم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ تو یہ ہے نور العلا نور. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو, اپنی آئلی زندگی کو اس طور سے منظم اور مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.